الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا ذريه من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار آمين يا رب العالمين. حاضرین اور ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اللہ کے پاک نام سے سورہ بنی اسرائیل سے آغاز کر رہے ہیں. سورہ بنی اسرائیل یہ ہجرت سے ایک سال قبل سن 12 نبوی میں نازل ہوئی اور یہ دو صورتیں جو آگے پیچھے آ رہی ہیں سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف یہ دونوں آپس میں جوڑا ہے. حکمت قرآنی کے بہت عظیم خزانے ہیں اور دونوں میں بہت ساری گہری مناسبتیں ہیں. دونوں کے 12 رکوع ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی 111 آیات, سورہ کہف کی 110 آیات. سورہ بنی اسرائیل کا آغاز سبحان اللذی سے ہوا اور سورہ کہف کا الحمدللہ اللذی. سورہ بنی اسرائیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عبدیت یہ سورہ کہف میں آئی ہے اور معراج اوپر کی طرف جانا, اور سورہ کہف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک پر نزول قرآن اس کا ذکر ہے. اختتامی آیات میں دونوں میں دو مرتبہ قل آیا. سورہ بنی اسرائیل میں آغاز میں واقعہ معراج کے زمینی سفر کی طرف اشارہ ہے, اور اس سے یہ اشارہ بھی ہے کہ اب مسجد حرام اور مسجد اقصا دونوں کی امانت, اللہ کی جو امانت میں خیانت کرنے والے تھے ان سے واپس لے کر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے حوالے کی جا رہی ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے الی المسجد الاقصا دور کی مسجد یعنی بیت المقدس کی طرح, جو بظاہر 40 دن کا زمینی مسافت کا فاصلہ وہ اللہ پاک نے راتوں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طے کروا دیا. اور وہ مسجد اقصا الذی بارکنا حولہ جس کے ماحول کو ہم نے برکت عطا فرمائی ہے, جو انبیاء کا مدفن جس میں دودھ اور لٹرلی شہد کی نہریں بہتی ہیں یعنی وہاں اتنی زرخیزی اتنی پھلوں کی کثرت, وہ برکت والی سرزمین پر لے گئی. بارکنا حولہ جس کے ماحول کا ہم نے برکت عطا رکھی ہے. لنوریہ من آیاتنا تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرائیں. یہ مشاہدہ جو نشانیوں کا ہے یہ اصل میں آسمانی سفر کے دوران ہوا, جس کا ذکر انشاءاللہ ہم سورۃ النجم میں پڑھیں گے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے
یہ جو 40 دن کا سفر ہے وہ رات کی ایک گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طے کروایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں نماز ادا فرمائی اور سارے انبیاء نے آپ کی ابتدا میں نماز ادا کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت فرمائی. اس کی طرف اشارہ ہے، اور پھر جو آسمانی سفر کے جو وہ انشاءاللہ تفاصیل سورۃ النجم میں آئیں گی. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی تو ہے سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا. واتینا موسی الکتاب، اور ہم نے دی موسی علیہ السلام کو کتاب. وجعلنا هدى لبنی اسرائیل، اور وہ موسی علیہ السلام کی جو تورات دی تھی وہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی. اور اس سائز کی دعوت کا خلاصہ کیا تھا؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا تم کسی اور کو اپنا وکیل، کسی اور کو اپنا کارساز نہیں ٹھہرانا. اور یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ ذریت من حملنا مع نوح، یہ اولاد ہے ان کی جن کو ہم نے سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سے. ظاہر ہے کہ اب باقی انسان جتنے بھی بچے نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے انہی کی نسل میں سے ہیں. اور نوح علیہ السلام خود انہ کان عبدا شکورا، نوح علیہ السلام ہمارے بڑے ہی شکر گزار بندے تھے. گویا کہ یہاں جو نوح علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے تو آپ دیکھیے اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے شکر گزار بندے تھے. کیسے شکر گزار بنے؟ کہ صرف خود اللہ کی بندگی اختیار کرنے والے نہیں تھے بلکہ 950 سال تک اللہ کی بندگی کی دعوت دوسرے انسانوں کو پیش کرنے والے. تو گویا کہ شکر کے لیے ضروری ہے کہ انسان صرف جو نعمت ملی ہے اس سے خود ہی فائدہ نہیں اٹھائے بلکہ دوسروں میں بھی وہ نعمت عام کرے. تو اللہ تب کہتا ہے کہ وہ ہمارے شکر گزار بندے تھے. یہاں ان کی مثال اسی لیے دی کہ نوح علیہ السلام جیسا صبر اور شکر اختیار کرو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے ناشکری کا جو ہے مظاہرہ نہ کرو. اب اس میں تاریخ بنی اسرائیل کے دو عروج اور دو زوال ان کا تذکرہ آ رہا ہے، اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا پہلے تاریخی بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھ دی جائے، اس لیے کہ یہ مضمون بہت اہم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بنی اسرائیل پر بیتا ہے وہی میری امت پر بھی بیتے گا. اس کے اعتبار سے تاریخ بنی اسرائیل کے جو دو عروج اور دو زوال کے گزرے ہیں ان میں ہے کہ ان کے عروج، پہلا عروج ان کا ہم نے پڑھا تالوت اور جالوت کا مارکا، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت تالوت کو فتح عطا فرمائی، اور اس کے بعد پھر سلیمان علیہ السلام کے دور تک ان کا خوشحالی کا دور رہا ہے، ان کا عروج کا دور رہا ہے. پھر ان کا پہلا زوال 600 قبل مسیح، بخت نصر ایک بادشاہ، اس نے ان پر حملہ کیا، اس نے 600,000 کو قیدی بنایا، 600,000 کو قتل کر دیا، اور بیبلونیا ان کو قیدی بنا کر لے گیا. یہ لوگ 150 برس تک قید میں رہے. بالآخر ایران کا حملہ ہوا اور وہاں سے ذوالقرنین کے ذریعے سے ان کو جو ہے نجات حاصل ہوئی، اس کے نتیجے میں رہائی ملی. یروشلم پھر سے آباد ہوا اور یہ ان کا دوسرا عروج کا دور تھا، لیکن انہوں نے وہی ناشکریاں کی. پھر جو ان کو زوال آیا محمد عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 70 برس بعد، ٹائٹس رومی اس نے یروشلم پر حملہ کیا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور وہاں سے جب نکالے گئے ہیں تو دوبارہ ان کو یروشلم میں داخل ہونا نصیب ہوا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جبکہ انہوں نے اس کو اوپن سٹی قرار دیا اور ان کے داخلے کی بھی اجازت دی. ان کی پٹائی کا سلسلہ ویسے بعد میں بھی جاری رہا، اور آپ کو ماضی قریب کا واقعہ میں جرمنوں کے ہاتھوں جو ان کا جو حشر ہوا ہے اس میں یہ خود بقول ان کے اپنے 60,00,000 یہودی جو ہے وہ گیس چیمبرز کے اندر جو ہے، یعنی ایک یہودی صحیح سالم اس چیمبر کے اندر داخل ہوتا تھا اور اس کے باہر اس کا ایک بس سیاہ سیال مادہ، یعنی اس کی ڈیڈ باڈی بھی ڈیکمپوز ہو جاتی تھی، ایسے اس نے پروسیسز اندر لگائے ہوئے تھے. اس طریقے سے اس نے 60,00,000 یہودیوں کو وہاں پر تہ و تہ کیا. تو یہ ان کے جو دو عروج اور دو زوال ہیں ان کا تذکرہ قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میری امت پر بھی وہ سارے حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، اس طرح سے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی ہے. بظاہر جوتی اوپر سے دیکھیں تو الگ الگ، لیکن اگر اس کے تلوے ملائیں تو دونوں مل جاتے ہیں. اور اس میں جو امت مسلمہ کے جو دو عروج اور دو زوال ہیں اس کے اعتبار سے بھی جو ہے اس چیز کا جائزہ لے لیے کہ پہلا ہمارا عروج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر اور عباسیوں کے دور تک، عباسی خلفاء کے دور تک ہمارا عروج کا دور، اس کے بعد تاتاریوں نے حملہ کیا اور ان کے اگر لاکھوں جو ہے وہ پہلے حملے میں مارے گئے تھے تو ہمارے کروڑوں کی تعداد میں مسلمان جو ہیں تاتاریوں نے تہ تیز کیے، وہ باقاعدہ انہوں نے مسلمانوں کے سروں کے مینار جو ہے وہ کھڑے کر دیے تھے، اتنا جو ہے اس پہ قتل و غارت کری ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں کو اسلام کی توفیق دے دی اور ان کے ذریعے سے پھر دوسرا عروج آیا، جو کہ وہ تاتاری خود ترک تھے، ترکوں کے ذریعے سے ہی جو ہے وہ ہمیں پھر دوسرا عروج حاصل ہوا۔ لیکن اس کے بعد جو دوسرا زوال آیا وہ یورپیوں کے ہاتھوں آیا، اسپین کی تباہی، ہندوستان، جاوا، سماٹرا، ہر جگہ سے جو ہے وہ جو یورپین کوئی کہیں جو ہے وہ ڈچ انہوں نے قبضہ کیا، کہیں انگریزوں نے قبضہ کیا اور خلافت ترکی ختم ہو گئی۔ اور اس کے بعد اب جو دوبارہ ہم عروج کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں تو اس کے لیے آگے جیسا ہم پڑھیں گے کہ واحد راستہ صرف یہی ہے کہ اگر قرآن مجید کو تھامیں گے تو دوبارہ عروج کی طرف آ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ان آیات میں جو ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں یہ اس کی تاریخی بیک گراؤنڈ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ فرمایا وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، اور ہم نے واضح طور پر خبردار کر دیا تھا، متنبہ کر دیا تھا، فیصلہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے کتاب کے اندر، لتفسدن فی الارض مرتین، کہ تم لازمن زمین میں دو مرتبہ فساد برپا کرو گے، ولتعلن علوا کبیرا، اور تم بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ فاذا جاء وعد اولاهما، پس جب ہمارا پہلے وعدے کا وقت ان کے لیے آ گیا، باسنا علیکم عباد اللہ، تو ہم نے ان پر اٹھا کھڑے کیا اپنے کچھ ایسے بندے، بہت جو اولی باسن شدید، جو بڑے شدید جنگجو اور طاقتور تھے۔ یہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ جو ان کا پہلا جو زوال کا دور جو ہے وہ شروع ہوا ہے تو اس میں پھر ان کے لیے بخت نصر جو ہے وہ آیا اور اس نے ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے تباہی بچائی، بہت جنگجو۔ فجاسو خلال الدیار، تو وہ تمہارے شہروں کے اندر گھس جائے، وکان وعدم مفعولا، اور اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ ثم رددنا لکم الکرۃ، اور پھر ہم نے تم پر لوٹا دی تمہاری بالی، یعنی تمہیں دوبارہ غلبہ عطا کیا، لکم الکرۃ علیہم، ہم نے تمہیں ان پر دوبارہ غلبہ عطا کیا، وامددناکم باموال و بنین، اور ہم نے تمہاری مدد فرمائی مالوں کے ساتھ بھی اور بیٹوں کے ساتھ بھی، وجعلنا اکثرکم نفیرا، اور ہم نے تمہیں کثیر کر دیا تعداد کے اعتبار سے بھی۔ اس وقت بھی اللہ نے کہا تھا کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے نیکی اختیار کی تو وہ نیکی اپنی جان کے بھلے کے لیے، وان اساتم، اور اگر تم نے برا رویہ اختیار کیا، فلاح، اس کا وبال بھی تمہاری جان پر پڑنے والا ہے۔ فاذا جاء وعد الاخرت، تو جب آ گیا دوسری دفعہ کے وعدے کا وقت، لیسوء وجوہکم، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان پر ایسے جابر لوگ کھڑے کر دیے جو ان کے حلیے بگاڑ دیں، وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره، اور وہ گھس جائیں اس مسجد کے اندر، یعنی بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی، جس طرح سے وہ پہلی مرتبہ گھس گئے تھے، وليتبروا ما علوا تتبیرا، اور برباد کر دے جس چیز پر بھی وہ غلبہ پائیں اسے بری طرح سے برباد کرنا۔ انہوں نے ہیکل، یہ قیصر رومی کے ہاتھوں اب دوسری دفعہ ان کی پٹائی ہوئی، ہیکل سلیمانی کی انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی اور وہاں پر جو ہے وہ ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ عسى ربكم ان يرحمكم، قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم فرمائے، یعنی تمہارا پروردگار اب بھی تم پر رحم فرما سکتا ہے اگر تم جو ہے اس کی رحمت کے دامن میں آ جاؤ، اور رحمت میں دامن کے آنے کا طریقہ کیا وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ، لیکن اگر تم نے دوبارہ وہی روش اختیار کی، عُدْنا، تو پھر ہم بھی ویسی سزا دیں گے، وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، اور ہم نے تو دوزخ کو بنا دیا ہے کافروں کے لیے قید خانہ۔ یہ جو بنی اسرائیل کی تاریخ اور اہل اسلام کی تاریخ ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کی ایک ڈیٹیلڈ کتاب اویلیبل ہے، موجودہ اور سابقہ امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس میں آپ کو یہ پوری تفاصیل دونوں کا تقابل، سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، ان کے دو عروج اور دو زوال کیسے تھے، ہمارے دو عروج اور دو زوال کیسے ہوئے، آئندہ عروج کے لیے کیا راستہ اختیار کرنا ہے، یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو اس کے اندر مل جائیں گی، اس کو ہو سکے تو ضرور حاصل کر کے پڑھیے گا۔ تو اب فرمایا کہ وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، اور ہم نے بنا دیا ہے جہنم کو کفار کے لیے قید خانہ۔ اللہ کی رحمت کے دامن میں آنے کا طریقہ کیا ہے؟ دوبارہ عروج کے لیے راستہ کیا ہے؟ فرمایا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، بے شک یہ قرآن ہے جو اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اور یہ خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے عمل اختیار کیے ہیں، ان لہم اجرن کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ اب اگر وہ بھی دوبارہ چاہتے ہیں عروج تو ان کے لیے واحد راستہ قرآن مجید کے دامن میں آنا ہے. اہل ایمان اگر دوبارہ سے عروج چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی صرف طریقہ قرآن مجید کے دامن میں پناہ. اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ سے مرضی روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کا سربلندی عطا فرمائے گا، ویضع به آخرین، اور دوسروں کو اسے چھوڑ دینے کی وجہ سے قعر مذلت میں گرا دے گا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے قعر کے قرآن ہو کر. دوبارہ عروج اگر مل سکتا ہے تو اسی قرآن مجید کی مضبوط رسی کو تھام کر اللہ سے جڑنے کے نتیجے میں. یہ تو ہے خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو اس قرآن مجید کے عمل اعمال کو اختیار کر لیں. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخر پر یقین نہیں رکھتے ہیں، آتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور دعا مانگتا ہے انسان برائی کی جیسے کہ وہ دعا کرتا ہے بھلائی کی. یعنی جس طرح سے وہ خیر مانگنی چاہیے اس کی بجائے وہ شر جو ہے اس سے مانگنے لگتا ہے. وکان الانسان عجولا، اور انسان جو ہے وہ بہت ہی جلد باز ہے، بہت ہی جو ہے وہ ہر چیز میں جلدی فوری نتائج جو ہے وہ چاہتا ہے. اس سے یہ اصل میں بات بتانی یہ پیش نظر آیا کہ انسان کا کام اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اس کی جس چیز میں اسے خیر ہوتی ہے اسے فوری طور پر عطا فرما دیتے ہیں. اگر وہ اپنی نادانی میں شر مانگ رہا ہوتا ہے اللہ اس کی جگہ پر کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، تو انسان کو اس دعا کے بعد اس کے بارے میں اثرات اور نتائج کے بارے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. وجعلنا الليل والنهار آیتین، اور ہم نے بنا دیا رات اور دن کو اپنی قدرت کی دو نشانیاں. فمحونا آیت الليل، تو پھر ہم نے تاریک بنا دیا رات کی نشانی کو تاکہ تم رات کو آرام کر سکو، پرسکون ٹھنڈی میٹھی نیند وہ رات کی تاریکی میں ہی آ سکتی ہے. جسے اللہ نے کہا وجعلنا اللیل لباسا، دوسرے کہا کہ ہم نے اس کو لباس بنا دیا تمہارے لیے پورا. وجعلنا آیت النہار مبصرا، اور ہم نے بنا دیا اپنے دن کی نشانی کو ہر چیز دکھانے والی تاکہ تم اس کے اندر بھاگ دوڑ کر سکو. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ، تاکہ تم اس میں تلاش کرو اپنے پروردگار کے فضل کو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم معلوم کرو سالوں کی گنتی اور حساب، یعنی ماہ و سال کا حساب. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے دین و دنیا کی ہر چیز کی ضروری تفصیل بیان فرما دی ہے. اس میں دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں کے پہلوؤں سے جو ضروری باتیں ہیں وہ اللہ پاک نے اس کے اندر فرما، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن میں بیان کر دی. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کے ساتھ چپکا دیا ہے ہم نے اس کا عمل اس کی گردن میں. لوگ دوسروں کے اندر بدشگونی اور بدبختی اور خوشبختی تلاش کرتے رہتے ہیں، یہ انسان اپنے عمل سے اپنے آپ کو خوشبخت بناتا ہے اور اپنے عمل سے اپنے آپ کو بدبخت بناتا ہے. اپنی سیرت و کردار، اپنے اعمال وہ ہیں جو اسے ابدی طور پر راحتوں، اطمینان قلب اور چین والے انجام کی طرف لے جانے والے ہیں، یا اس کے لیے پریشان کن رسوا کن انجام جو ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے عمل کو ہی ہم نے اس کے گلے کا ہار بنا دیا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور ہم نکال لیں گے اس کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب جسے وہ دیکھے گا کھلی ہوئی. یعنی ہر عمل کا ریکارڈ اللہ کے ہاں محفوظ ہے. آج تو یہ بات سمجھنی بہت آسان ہے بھائیو، اگر اللہ کی مہربانی سے آج یہ 15واں دن ہے، آپ میری ساری باتیں یہاں پر ریکارڈ کیمرے سے ریکارڈ بھی کر رہے ہو، سن بھی رہے ہو، اس کی جو ہے سیڈیز بھی محفوظ کر سکتے ہو، تو یہ تو ہم کمزور انسانوں کا سارا نظام ہے نا. اللہ کے جو آڈیو ویڈیو کیمراز ہیں، جو اللہ کے سپر کمپیوٹرز ہیں، اس میں ہر شخص کی ہر حرکت، ہر نیت، ہر ارادہ اس کی جہاں ریکارڈڈ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اور اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے اس کو خارج میں کوئی یہ سارا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ہر انسان کے اپنے اندر یہ پورا ریکارڈنگ سسٹم جو ہے اسی کے اندر سیٹ کر دیا ہے، اسی کے اندر وہ چپ لگائی ہوئی ہے جس میں یہ ہر چیز جو ہے یہ سیو ہو رہی ہے، محفوظ ہو رہی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اس کے لیے ونخرج له یوم القیامۃ کتابا، ہم اس کے لیے وہی چپ وہ کتاب اس کی برآمد کر دیں گے، یلقاہ منشورا، جسے وہ کھلی ہوئی کتاب کی طرف پائے گا. اور ہماری ریکارڈنگ تو صرف ظاہر کی ہو رہی ہے، میرے دل میں کیا ہے، میری نیت کیا ہے، میرا ارادہ کیا ہے، یہ تو کیمرہ ریکارڈ نہیں کر پا رہا. اللہ کے ہاں جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ ظاہر کی بھی ہو رہی ہے اور باطن کی بھی ہو رہی ہے. ذہن میں کیا خیالی پلاؤ پکائے تھے، کون کون سے برے خیالات پال پال کے اس سے لذت لیتے رہے تھے، وہ سب کے سب بھی وہاں پر محفوظ. اور پھر حکم ہوگا اقرا کتابت، یا اپنا اعمال نامہ یا اپنی کتاب خود ہی پڑھ لو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن اپنا حساب لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو. اس میں ویسے اللہ پاک نے ایک ہمیں ابھی بھی اس موقع پر بھی گائیڈنس دی، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ کتاب تمہارے اندر موجود ہے تو تمہیں آج بھی پتا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو. Where do you stand؟ تمہارا بیلنس کیا ہے، ڈیبٹ ہے کہ کریڈٹ ہے؟ تو اس کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے وہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، ایسے ہی اپنی کتاب جب بھی اپنے اندر جھانکو گے نظر آ جائے گا کہ ابھی تک میں نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے. تو دس از اے گولڈن اپرچونٹی، سنہری موقع ہے. آج اپنی کتاب پڑھ کے جائزہ لے کے اگر پتا چلے کہ پلے تو چیز کوئی نہیں ہے، تو یہ ساری جو آج تک کی کوتاہیاں، اس پر سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں انسان معافی کے طلبگار ہو تو اللہ پاک اپنے کرم سے اس کتاب کے اندر جتنی ڈیبٹ والی چیزیں لکھی ہوئی نا، جتنے منفی چیزیں ہیں، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ وہ ساری کی ساری محو کر کے اس کی جگہ پر بھی نیکیاں لکھ دیتے ہیں. تو یہ تو گولڈن اپرچونٹی ہے رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں اگر سچے دل سے اللہ سے توبہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، آئندہ کے لیے اپنے اعمال درست کرتے ہیں، اپنی کتاب کو اپنے ریکارڈ کو درست کرنے کا اس سے بہتر موقع اللہ بجانتا ہے پھر آئندہ ملے یا نہ ملے. یہ تو مقدر کی بات ہے، کسی اگلا رمضان شریف نصیب ہوگا اور کسی نہیں ہوگا. اس لیے اس سے قبل کہ وہ کتاب نکال کر تمہارے ہاتھ میں دی جائے، ابھی تو تمہارے اندر ہے نا، ابھی درستگی کا موقع ہے. جب ایک دفعہ باہر نکال لی گئی پھر اس کے اندر درستگی کا موقع نہیں ہوگا. تو اقرا کتاب، اپنی کتاب خود ہی پڑھ لو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، دیکھیے اس میں الیوم جو کہا گیا ہے، آج کے دن تو اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہو، اس بڑی قیامت کے دن بھی اور آج کے دن اسی گھڑی میں بھی انسان اس کو پتا ہے، کسی اور کو پتا یا نہیں پتا، مجھے پتا ہے میں نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے، آج تک کیا کمائی کی ہے اور کتنے جو ہے میرے نامہ اعمال میں کتنے جرائم ہیں. شاید جو ہے وہ باقی لوگوں کو کسی کو بھی نہیں پتا ہو، لیکن انسان کو خود تو پتا ہوتا ہے. تو اپنا جو ہے حساب لینے کے لیے آج بھی تم کافی ہو، اور اس دن بھی حساب اللہ تمہارے ہاتھ میں تمہارا تھما دے گا. من اہتدا فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی بھی ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ ہدایت کو اختیار کرتا ہے اپنی جان کے بھلے کے لیے، نہ اللہ پر کوئی احسان کرتا ہے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھیے یہ اللہ کی وہ سنت اور ضابطہ ہے کہ اس معاملے میں اللہ کی ذات غنی بے پرواہ، وہ یہ فرما رہی ہے کہ آگے جا کر ذکر آئے گا، ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو کوئی کوشش محنت جدوجہد کرتا ہے اپنی جان کے لیے کرتا ہے. ومن شکر، جو شکر ادا کرتا ہے، جس نے شکر ادا کیا، فانما یشکر لنفسہ، تو اسی طریقے سے جو ہدایت کے راستے کو اختیار کرتا ہے اپنی جان کے بھلے کے لیے. ومن ضل، اور جو گمراہ ہوتا ہے، فانما یضل علیہا، تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر پڑنے والا ہے. ولا تزر وازر وکم وزر اخرا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا ہے. وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم عذاب نہیں دیا کرتے جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجیں. یہ ہماری سنت اور ضابطہ رہی ہے کہ وہ عذاب جو قوموں کو تہس نہس کر کے رکھ لے، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے، وہ ہم اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہ آ جائیں. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کے بارے میں فیصلہ کر دیں اس کی ہلاکت کا، امرنا مترفیہ، تو ہم اجازت دے دیتے ہیں، ڈھیل دے دیتے ہیں اس کے کھاتے پیتے صاحب حیثیت لوگوں کو، ففسقوا فیہا، وہ اس کے اندر خوب فسق و فجور، کلچر کے نام پر، فیشن کے نام پر، مقابلہ حسن کے نام پر، اور وہ اس طرح سے بری مثالیں قائم کرتے ہیں کہ وہ ڈاؤن دا لائن معاشرے میں وہی چیزیں ٹریول کرتی ہیں. فحق علیہ القول، تو پھر اس بستی کے لیے ہمارا فیصلہ جو عذاب کا ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے. فدمرنا تدمیرا، اور پھر ہم اس بستی کو ہلاک کر دیتے ہیں، بہت بری طرح سے ہلاک کر دیتے ہیں. یہاں پر ایک بہت بڑی، اللہ پاک نے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، جنہیں اللہ نے معاشرے میں دنیاوی اعتبار سے حیثیت دے رکھی ہے، ان کی اس لحاظ سے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ خود اچھے اعمال اختیار کریں ان کی وجہ سے معاشرے کے اندر خیر اور برکات پھیلیں گی. لیکن اگر وہ یہ سارے اللہ تللے، ساری بدماشیاں، آپ کو پتا یہ شروع ہی اوپر سے ہوتی ہیں، وہ کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں پھر ہم کو ڈھیل دے دیتے ہیں، غریب بھی پھر وہی کچھ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ یہ صرف اب جو سارا کا سارا جو کلچر ہے کیبل کا، ڈش کا، اور جتنی بھی ان چیزوں کا، یہ کیا صرف پہلے شروع میں بڑی بڑی ڈشیں بڑے بڑے جو ہے بنگلوں کے اوپر آ کر لگنی شروع ہوئی، اور آہستہ آہستہ ٹین کی چھتوں کے اوپر بھی وہ سب کچھ جو ہے وہ لگتا چلا جاتا ہے، اور وہ ساری خرابیاں جو ہے وہ غریب غربا کے اندر بھی بلکہ پورے معاشرے کے اندر وہ پھیل جاتی ہیں، اور اس یہ چیز جو ہے لوگوں کے لیے تباہی کا، بربادی کا باعث بنتی ہے، جبکہ وہ اللہ کی نافرمانی اور فسق و فجور کھلم کھلا اور اعلانیہ شروع کر دیتے ہیں. تو گویا کہ صاحب حیثیت لوگوں کو جس حیثیت سے بھی اللہ نے انہیں معاشرے میں کوئی مقام دیا ہے، دین کے اعتبار سے زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ ان کا عمل صرف ان کا ذاتی عمل نہیں ہے، ان کا عمل اگر اچھا ہوگا تو پورے معاشرے کے اندر خیر پھیلے گی، اور اگر ان کا عمل برا ہوگا تو وہ صرف برائی ان کی ذات تک محدود نہیں رہے گی بلکہ وہ بھی تیزی کے ساتھ سرائے کرے گی، اور وہ پوری قوم کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بنے. وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح، اور کتنی بستیاں تھیں جو ہم نے ہلاک کر دی نوح علیہ السلام کے بعد، کتنی قومیں تھیں جو ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد ہلاک کر دی، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب، اور یہ سب جو ہیں جن کا تذکرہ ہم تفصیل سے پڑھا ہے. وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا، اور تیرا پروردگار کافی ہے اپنے بندوں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوری طرح سے باخبر بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. من کان یرید العاجلہ، بہت اہم مقام ہے یہ قرآن مجید کا اس اعتبار سے کہ آپ کی ترجیح کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، چاہتے کیا ہیں، اس کے مطابق زندگی کا رخ اور اس کے مطابق ہی آخرت میں فیصلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہونے والے ہیں. فرمایا من کان یرید العاجلہ، جو کوئی چاہتا ہے عاجلہ، عاجلہ کسے کہتے ہیں، جو چیز فوری طور پر مل جائے. فلاں صاحب حب عاجلہ میں گرفتار ہو گئے، کیا مطلب؟ دنیا کی محبت، اس لیے کہ دنیا میں نتائج آپ کو فوری طور پر نظر آتے ہیں، آخرت یہ تو ایک ڈیفرڈ سودا ہے نا جی، سارا کچھ مال اور جان یہاں لگاؤ اور اس کے برکات اور ثمرات وہ آخرت میں ملیں گے، تو وہ ادھار کا سودا ہے. لیکن دنیا میں کوشش محنت دنیا کے کسی کام کے لیے کریں تو ان میں سے اکثر و بیشتر نتائج یہی دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. تو اللہ فرما رہے من کان یرید العاجلہ، تھا جو کوئی چاہتا ہے یہ فوری مل جانے والی دنیا، اجلنا لہو، ہم بھی اس کے لیے جلدی کر دیتے ہیں، سی ہاں اس دنیا میں ما نشاؤ، جو ہم چاہیں، یہ نہیں جو کچھ وہ چاہے وہ بھی سارا کا سارا مل جائے گا. یہ آپ کو پتا ہے کہ انسان تو کتنے جو ہے وہ لمبے چوڑے منصوبے بناتا ہے لیکن سارے کے سارے تو پایا تک نیز تک نہیں پہنچتے ہیں. جو ہم چاہیں، لمن نرید، اور جس کے لیے ہم چاہیں، کوشش اور محنت سارے کرتے ہیں لیکن نتائج کچھ لوگوں کے لیے نہیں بناتے. تو یہ پتا چلا کہ دنیا کے لیے بھی اگر تم ساری پاپڑ بیلو گے تو اس میں سے بھی ملے گا اتنا ہی جو اللہ نے طے کر دیا اور جس کے لیے جتنا طے کر دیا. لیکن آگے کیا معاملہ ہے؟ جب طلب صرف دنیا ہے، آخرت تمہارا ٹارگیٹ اور مشن ہی نہیں ہے، ثم جعلنا له جہنم، تو فرمایا پھر ایسے لوگوں کے لیے ہم جہنم اب ان کے لیے متعین کر دیتے، طے کر دیتے ہیں. یصلاها مذموما مدحورا، وہ اس میں داخل ہوگا مذمت زدہ اور دھتکارا ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مضمون ہم اس سے پہلے سورہ ہود کے اندر بھی پڑھائے ہیں اور سورہ رات کے اندر بھی، کہ یہ جو دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں ہم ان کو ان کا حصہ یہیں پہ سارا کا سارا دے دیتے ہیں اور پھر ان کے لیے آخرت میں جہنم طے کر دیتے. یہ ایک آپشن ہے. دوسری آپشن، ومن اراد الاخرہ، جو کوئی بھی ارادہ رکھتا ہو، طلبگار ہو آخرت کا، وسعى لها سعيها، اور اس نے اس کے لیے کوشش اور محنت کی ہو جیسا کہ اس کے لیے کوشش کرنے کا حق ہے. اب کہنے والوں نے کہا نا کہ جی دنیا کے لیے اتنی کوشش کرنی چاہیے جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی کوشش کرنی چاہیے جتنا وہاں رہنا ہے. یہاں کا رہنا وہاں کے رہنے کے مقابلے میں کسی شمار کے تار میں نہیں آتا ہے، اس لیے کہ 50 سال 60 سال 70 سال اس کی کیا ریشو پرپورشن ہے انفائنائٹ لائف سے. وہ زندگی جس کے لیے گنتی ختم ہو جائے، بلینز ٹریلینز اور اس سے آگے آپ جو بھی ہے، آپ کے سارے میتھمیٹکس کے فارمولے ختم ہو جائے، وہ زندگی کبھی ختم نہ ہو، اس کے مقابلے میں یہ 50 60 70 سال کی زندگی کو زندگی. تو جس نے صرف ارادہ ہی کافی نہیں ہے، آخرت کا ارادہ بھی ہو اور اس کے لیے کوشش اور محنت اور جدوجہد کی ہو جیسا کہ اس کے لیے کوشش کا حق. تیسری شرط، یہ ساری کوشش اور محنت کی ہو، وہ ہوا مومن، حالت ایمان میں. کل بھی ہم پڑھا یہ مضمون کہ کوئی مرد ہو یا عورت جو اچھا عمل اختیار کرے گا حالت ایمان میں، تو اس کا وہ عمل ضائع نہیں جانے والا. یہاں پر وہاں بھی یہ وجود ہم نے سمجھا تھا کہ وہ ہوا مومن خالصتاً جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، وہ سنت طریقے کے مطابق کیا گیا ہو، وہ استقامت کے ساتھ پوری زندگی میں اس کو جو ہے انسان نے اس کو نبھایا ہو، تو فرمایا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی سعی و جہد اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، مشکور ہوگی، جن کی اللہ تعالیٰ قدر افزائی فرمائے گا. تو اب اللہ نے دو راستے بالکل کلیئر بتا دیے، ایک چوائس ہے، تم طے کرو کہ تم دنیا کے طلبگار ہو کہ آخرت کے طلبگار ہو. اور فرمایا کلن نمت ہا اولائے وہا اولائے، ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی جو طالب دنیا ہیں ان کی بھی، اور جو وہا اولائے جو طالب آخرت ہیں ان کو بھی ہم جو ہے دنیا کے لحاظ سے محروم نہیں رکھتے ہیں، دنیا میں بھی جو ان کا حصہ ہے وہ ان کو بھی ملے گا. وہا المن ابا ربک، تیرے پروردگار کی بخشش اور عطا وہ تو سب پر عام ہے. وما کانا اپا ربک محظورا، اور تیرے پروردگار کی عطا کسی پر روکی ہوئی نہیں ہے، بند کی ہوئی نہیں ہے. کافر اور مومن دنیا میں تو ہر کوئی اس کے خانے نعمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن آخرت اس نے صرف مخصوص کیا اس کے لیے جس نے یہ زندگی دنیا کے طلبگار بن کے نہیں بلکہ آخرت کے طلبگار بن کر گزاری. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت اور وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اگر اتنی بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی پتا نہیں کرتا. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن فی دنیا کا انا کا غریب، دنیا سے ایسے رہو جیسے دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی، اور عابری سبیل یا راستہ چلنے والا مسافر. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، اور ذرا غور تو کیجئے کہ کس طرح سے ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر. یہ مضمون بار بار آ رہا ہے کہ اللہ نے یہ فضیلت دی ہے دنیا میں بعض کو بعض پر، لیکن کس لیے دی ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ تمہیں جانچے پرکھے آزمائے اس میں جو کچھ اس نے تمہیں دیا. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، دنیا کی فضیلتیں، دنیا کی بڑائیاں چھٹائیاں تو امتحان کے لیے، لیکن اصل میں تو آخرت ہے کہیں بڑھ کر درجات کے اعتبار سے بھی اور فضیلتوں کے بڑھ سے بھی. اصل جو ہے فضیلت وہاں پر طے ہوگی، اصل درجے وہاں پر طے ہوں گے. دنیا کا یہ سب کچھ امتحان کے لیے، اصل حقیقت آخرت کی ہے. لا تجعل مع اللہ الہن آخر، اس لیے مت ٹھہرائیے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی کوئی معبود. فتقعد مذموما مخذولا، یعنی بفرض محال، مبادا کہ آپ ایسا کریں، خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن ان کے ذریعے سے امت سے ہے، جو کوئی بھی ایسا کرے گا تو وہ فرمایا کہ پھر اس صورت میں تو بیٹھ رہے گا مذمت زدہ اور محروم، مدد سے دور ہو کر. اب اس کے بعد یہ جو آگے دو رکوع آ رہے ہیں، یہ میں نے عرض کیا تھا جیسے کل بھی کہ یہ تورات کے احکام اشرا 10 کمانڈمنٹس ان کا قرآنک ورژن، یعنی گویا کہ تورات کی پوری احکام اور حکمتوں کا خلاصہ ان دو رکوع میں اللہ پاک نے بیان فرما دیا، اور یہ وہ یونیورسل ریالٹیز ہیں جو ہر شریعت میں ہر دور میں جاری رہی. سو باتوں کی ایک بات، وقضا ربو کا اللہ تعبدو الا ایہ، تیرے پروردگار نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ بندگی تو اس کے سوا کسی اور کی نہیں کی جائے، تم ہر کس بندگی نہ اختیار کرنا مگر صرف اسی کی، یعنی اس کو عبادت میں، اطاعت میں، محبت میں، استعانت میں، کسی پہلو سے کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرانا. سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا. اور یہ غور کیجئے، لوگ کہتے رہتے ہیں حقوق اللہ کی کوئی بات نہیں ہے، بس حقوق العباد پورے ہونے چاہیے. جو قرآن کی ترتیب ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ حقوق اللہ کی بھی بہت اہمیت ہے. اگر اہمیت نہ ہوتی تو اللہ پھر اس جو تفصیل جس طرح سے بیان فرما رہے ہیں، نمبر ون پہ اللہ اپنا حق نہیں بڑھاتے. اور منطقی اور لاجیکل بات بھی یہ ہے کہ جو ذات سب سے زیادہ احسان فرمانے والی ہے، حق بھی سب سے زیادہ اسی کو بنتا ہے. لاجیکل بات بھی یہی ہے. اب اس کے بعد جب بندوں کے حقوق کی بات شروع ہوئی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک. آپ کو پتا ہے کہ یہ مضمون بار بار قرآن مجید میں آ رہا ہے. انتہائی خوبصورت رویہ اور طرز عمل اختیار کرنا ہے. اور قرآن میں یہ مقام جو ہے اس اعتبار سے کلائمیکس چوٹی ہے کہ کس کس طرح سے اس رویے کو درست رکھنا ہے. فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر پہنچے تمہارے سامنے بڑھاپے کو ان میں سے ایک یا وہ دونوں، فلا تقل لهما اف، تو انہیں اف تک نہیں کہنا. اب دیکھیے، یہ جہاں ہماری اردو میں یہ اچھی پہلو ہے کہ بہت سارے جو عربی کے الفاظ ہیں وہ اردو میں ایسے استعمال ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بھی اف جو ہے یہ کم سے کم، یعنی والدین بڑھاپے کو پہنچ کر ان کی عادتیں، ان کی فرمائشیں بچے جیسی ہو جاتی ہیں، اولاد ان کے کبھی کبھی ان کے مطالبوں سے جھنجھلا کر جو کم سے کم رد عمل ظاہر کر سکتی ہے وہ یہ کہہ سکتی ہے اف. اور یہاں کہہ دیا گیا کہ یہ اف بھی لغو سے نہیں نکالنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، بلکہ ان دونوں سے بات کرنی ہے بڑے ہی کریمانہ انداز سے، بڑے ہی عزت کے ساتھ، بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑی ہی نرمی کے ساتھ. یہ تو ہو گیا انداز کلام اور گفتگو. اب باڈی جسٹس کیسے ہونے چاہیے؟ اس لیے کہ زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن چہرے کے تاثرات اور جسم جو ہے وہ جو ہے اس جنجلاہٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے. تو فرمایا وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان دونوں کے لیے اپنے کندھے، اپنے بازو آج بھی انکساری اور شفقت کے ساتھ جھکا کر رکھو. ان کے سامنے اکڑ کے بھی نہیں کھڑے ہونا، بلکہ بڑی ادب سے، شفقت سے، نرمی سے، گویا نہ تو زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلے، نہ ہی تمہارا باڈی جیسے کوئی ایسی جو ایسے انڈیکیشن ہو کہ تم جو ان کے سامنے کسی قسم کی جھنجھلاہٹ کا، کسی قسم کی بے ادبی کا، اور کسی قسم کی بھی بڑائی کا یا تکبر کا مظاہرہ کر رہے. اور یہ سارا کرتے ہوئے بھی تمہیں یاد رہنا چاہیے کہ تم ان کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکے. اس لیے وقل، یہ دعا کرتے رہا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرمائیے جس طرح سے انہوں نے میری پرورش کی جبکہ میں چھوٹا سا تھا. یاد ہے اللہ کیا چاہتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا جبکہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. جاننا تو بڑی دور کی بات ہے، اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل بھی نہیں تھے. کس نے اس وقت لک آفٹر کیا؟ کون سی ہستی ہے جو تم بستر گیلا کر دیتے تھے تو تمہیں اٹھا کر سوکھی جگہ پر ڈالتی تھی، خود گیلی جگہ پر سوتی تھی؟ تمہاری یہ ساری غلاظتیں اور آلائشیں جو تم جو ہے بار بار جو ہے وہ اپنے وہ کپڑے بھی گندے کرتے تھے، کون ہے جو صاف کرتی تھی؟ تو یہ سب بھول گئے. آج ان کو جو ہے بڑھاپا ہے، آج ان کے لیے ضرورت ہے، تو اکڑ کے دکھا رہے ہو؟ نہیں، عاجزی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی کہ اللہ میں تو ماں کے ایک رات کی جو اس نے میرے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں ساری عمر خدمت کر کے اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ہوں. پس رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو ہی ان پر رحم فرما جس طرح آج یہ دوبارہ بڑھاپے میں ان کی وہی جو ہے ضرورتیں بچوں والی ہو گئی ہیں. اب ان کی یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پر تو رحم فرما جس طرح سے انہوں نے میرے مجھ پر رحم کیا جبکہ میں چھوٹا سا تھا، انہوں نے میری پرورش کی. بہت جامع دعا ہے، والدین کے لیے اس کو نوٹ کیجئے. یہ جب آپ ان الفاظ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اس دعا کی قبولیت گارنٹیڈ ہے. کیوں؟ یہ قبول کرنے والے نے خود کہا ہے کہ مجھ سے مانگو اور ان الفاظ میں مانگو. اور والدین خواب و حیات ہیں تب بھی اللہ کی رحمت کے بہت زیادہ محتاج ہیں, اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تب بھی جو ہے وہ اللہ کی رحمت, اس کی مغفرت اس کے بہت زیادہ محتاج ہیں. تو اس لیے اس دعا کو میک اٹ اے پوائنٹ کہ اپنی دعاؤں کا مستقل حصہ بنائیں اور ان نورانی الفاظ میں مانگیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی رحمتوں کی اور برکتوں کی بارش جو ہے وہ نازل فرمائے. رب ارحمہما کما ربایانی صغیرا. ربکم عالم بما فی نفوسکم, تمہارا پروردگار جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں. یعنی یہ کلام الہی ہے, اس نے ہر سچویشن کو کور کیا. ہو سکتا ہے کہ اولاد پوری اپنی طرف سے خدمت بجا لانے کی کوشش کر رہی ہے, والدین اپنی کچھ خدا نخواستہ بیماری, کچھ بڑھاپے کی جنجلاہٹ کی وجہ سے کبھی کبھی ساری بیسٹ ایفرٹ کے باوجود جو ہے وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے جو ہے مجبور ہو کر کبھی ناراض ہو جائے, جبکہ اولاد کی نیت اور ارادہ ان کے لیے نہ کسی بے ادبی کا تھا, نہ بد کلامی کا تھا, نہ ان کے سامنے کوئی اکڑنے کا تھا. تو ربکم عالم بما فی نفوسکم, تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. کہ اگر تم نے جان بوجھ کر ان کو ناراض کرنے کی کوشش کی تھی, ان کے لیے بے ادبی کا جو ہے اور ان کی حکم عدولی اختیار کی تھی, یا تمہاری کسی کوشش کے بغیر تمہاری نیت تو اچھی تھی لیکن ان کو جو ہے وہ کبھی کوئی ایسی پریشانی ہو گئی, فرمایا ان تکونوا صالحین, اگر تم نیکوکار ہوئے, فإنہ کان للأوابین غفورا, تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بہت زیادہ بخشنے والا ہے. گویا اس میں بھی تعلیم یہ ہے کہ یہ نہ انسان سمجھے کہ جناب میں نے تو کوئی ایسی بات کی نہیں, اب ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں. اس میں بھی اللہ کی بارگاہ میں انہی الفاظ سے رجوع کرے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو جب وہ اس طرح سے رجوع کرے گا تو اللہ تعالیٰ والدین کے دل سے بھی کدورت دور فرما دے گا, اولاد کو بھی جو ہے وہ صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا, اور ان کے لیے کوئی گناہ بھی نہیں لکھا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت ہے. شرط یہ ہے کہ نیت اور ارادہ خالصتاً جو ہے ان کے لیے انسان کا ان کے حقوق کو بجا لانے کے لیے حسین سے حسین, احسن سے احسن, اچھے سے اچھا رویہ جو ہے اختیار کرنے کا اگر دل میں ہوگا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے پھر اس کی وہ بھی دی گئی ہے, اس کی خوشخبری بھی دی گئی. وہ دوسری جگہ پر انشاءاللہ یہ بات آ جائے گی کہ جہاں والدین کا اتنا حق ہے سب کچھ ہے, لیکن اگر وہ تمہیں شرک کرنے کے لیے کہیں, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, سورہ لقمان ہے, اگر وہ تمہیں شرک کرنے کے لیے کہیں جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہے, فَلَا تُطِعْهُمَا, تو وہاں پر ان کا کہنا نہیں ماننا ہے, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, پھر بھی دنیا میں ان کے ساتھ یہ سارا رویہ جاری رہے گا, ان کے حقوق ساکت نہیں ہوتے. وہ جو بنیادی اصول ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, جہاں پر مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی ہو تو وہاں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی, صرف اس اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے باقی ان کی جو بھی جو ان کی ضروریات ان کو احسن طریقے سے پورا کرنا ہے. وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, اب اس سے آگے قرابت داروں کا حق, اور قرابت دار کو ادا کرو اس کا حق, بل مسکین اور مسکین کو بھی, وابن السبیل اور راستے کے مسافر کو بھی, ولا تبذر تبذیرا, اور مت فضول خرچی اختیار کرو, بلا ضرورت مت خرچ کرو. یہاں پر جو ہے دیکھیے جو اسلوب اختیار کیا قرآن مجید نے, کہا کہ قرابت دار کو, عزیز کو, رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو. جو کسی کا حق ہوتا ہے وہ آپ کا فرض ہوتا ہے, آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے. تو یہ جب رشتہ دار کے ساتھ, عزیز کے ساتھ حسن سلوک, یہ تو اس کے اوپر احسان نہیں ہے, یہ اس کا ڈیو رائٹ ہے جو کہ آپ کو ہر صورت میں اس کو ادا کرنا چاہیے. اور جب اس کا حق ہے تو پھر یہ کہ جناب وہ تو ہمارے ساتھ جواب میں اچھا رویہ اختیار نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں, اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر وہ اپنا فرض ادا نہیں کر رہا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں, تم بھی چاہتے ہو کہ جیسے وہ اللہ کی بارگاہ میں پکڑا جائے تم اپنا فرض ادا نہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اکاؤنٹیبل ٹھہرو, تمہیں تو تب بھی جو ہے اس کا اپنا فرض ادا کرنا ہے. اور اسی طریقے سے جو کچھ مسکین کو دیتے ہو, مسافر کو لکافت کرتے ہو, یہ جو ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے بلکہ یہ ان کا حق ہے جو ان تک پہنچا رہے. تمہارے مال میں اللہ نے دوسروں کا حق رکھا ہوا ہے, ولا تبذر تبذیرا، اور مال کو بلا ضرورت فضول خرچی میں نہ اڑایا کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک یہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں یہ تو شیطان کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان تو اپنے پروردگار کا بہت ہی زیادہ ناشکر. یہاں پر دیکھیے قرآن مجید نے گویا کہ ایک نیچرل اور لوجیکل وے بتایا ہے کہ جب والدین کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، قرابت داروں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، مسکین کو بھی لک آفٹر کرنا ہے، مسافر کو بھی کرنا، تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ انکم تو وہی لمیٹڈ ہے. مشکل یہ ہے کہ ہم نے اس پیسے کو ان صحیح مصرفوں میں خرچ کرنے کی بجائے فضول خرچیوں میں جو لگایا ہوا ہے، فضول خرچی کم کریں گے تو ان سب کے حقوق ادا کرنے کے لیے پیسہ اویلیبل ہوگا. یہ جو دو اصطلاحات قرآن مجید استعمال کرتا ہے، ایک ہے اسراف، ایک ہے تبذیر. اسراف کہتے ہیں کسی جائز ضرورت پر زائدہ ضرورت خرچ کرنا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے وہ مضمون پڑھا سورۃ الانعام کے اندر کہ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو. کھانا پینا ایک ضرورت ہے جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے، تو وہ اتنا کھانا پینا جس سے جسم و جان کا رشتہ برقرار رہے یہ تو ایک جائز ضرورت پوری ہو رہی ہے. اس سے آگے بڑھ کر محض زبان کے چٹخارے اور اپنے آپ کو اوورلوڈ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اسراف ہے. تبذیر یہ ہے کہ کوئی حقیقی ضرورت ہے ہی نہیں، بلا ضرورت جو ہے جہاں پر خرچ کیا جا رہا ہے یہ تبذیر. اسی کے اعتبار سے آپ دیکھیے کہ انسان جو ہے وہ تبذیر کتنے مختلف مواقع پر جو ہے وہ اس کا اظہار کرتا ہے. اسراف کے حوالے سے بھی ہم بہت زیادہ جو ہے، کپڑے پہننا انسان کی ضرورت ہے، دو جوڑے، چار جوڑے، چھ جوڑے جو آپ آسانی سے دھو سکیں اور جن کو جو ہے چینج جو کر کے پہن سکیں، لیکن پوری کی پوری وارڈروب بھری ہونا، جو جوڑا ایک دفعہ پہن لیا وہ ریپیٹ نہ ہونے پائے، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ دوبارہ بھی پہنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اسراف. اور تبذیر اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ جتنی رسم و رواج ہیں، شادی بیاہ ایک ضرورت ہے، نکاح، لیکن نکاح کے موقع پر جو چیزیں ضروری ہیں وہ تو نکاح مسجد میں، مہر کا تعین اور دعوت ولیمہ، دیٹس آل. باقی جتنا کچھ ہم نے اس سے آگے پیچھے جمع کر دیا، جو اس دن جو ہے وہ گھر بھی پورا بکائے نور بنا ہوا ہو اور اتنی قسم کے جناب اتنے ایک ہفتہ آپ دس دن پہلے سے جو ہے مختلف قسم کے فنکشن شروع ہو جائے، اس میں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ تبذیر، یہ فضول خرچی ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ فضول خرچ جو ہے وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان بھائیوں میں عداوت کے، بغض کے اور دشمنی کے جذبات کو پروان چڑھاتا ہے. اصل میں یہ تبذیر کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس اکثر و بیشتر ناجائز ذرائع سے حرام کی آمدنی ہوتی ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ اس آمدنی کو لوگوں کے اوپر ظاہر کریں. اگر وہ آمدنی صرف گھر میں جمع کر کے رکھتے رہے تو کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ تو اس کے لیے جو ہے وہ موقع بے موقع اب اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے وہ سارے کام کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو ناجائز ذرائع سے جو کچھ کمایا گیا ہے جب اس کا اس طرح سے جو ہے اتنا اظہار ہوگا تو اس سے لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت اور عداوت. اگر کسی جو ہے وہ کروڑ پتی کی بیٹی کی شادی ہے اور اس کے گھر پہ اوپر جو ہے ایک ہفتے سے جو ہے یہ اس طرح سے جو ہے لائٹنگ بھی چل رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ مسلسل دعوتوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، وہیں پہ کوئی مالی بھی ہے، کوئی خانسامہ بھی ہے، جس کی بچی جو ہے وہ بحث اس وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پیلے کر سکے، تو وہ سوچتا ہوگا کہ یار یہ بھی تو میرے جیسا انسان ہے، ایک اس کی بچی کا نکاح ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اتنا جو ہے لمبا چوڑے خراجات ہیں سب کچھ ہے، اور ایک میری بچی ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ رخصت نہیں کرنے کے لیے اس کو دو جوڑے نہیں مہیا کر سکتا ہوں. تو اس کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوگی یا نفرت اور عداوت پیدا ہوگی، اور اس کے بعد اگر وہ زیادہ بے چین ہوگا تو وہ اسی شیخ کا پیٹ نہیں پھاڑے گا تو اور کیا کرے. یہ چیزیں ہیں جو انسانوں کے اندر نفرت کے، عداوت کے، بغض کے جذبات پیدا کرنے والی. اس لیے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک احتیاط فرمائی کہ اول تو اگر گھر میں کوئی پھل لاؤ، کوئی نئی چیز، اچھی چیز لاؤ، پڑوسی کو بھی ضرور اس میں شریک کرو، اور اگر کسی وجہ سے اتنا نہیں ہے کہ پڑوسی کو شریک نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم اس کے چھلکے جو ہے وہ باہر نہیں ڈالو کہ پڑوسی کو احساس ہو کہ ان کے ہاں تو آج یہ نئی نئی چیز آئی, ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم حاصل کر سکتے. یعنی یہ چیز بھی اس کے لیے جو ہے اس کے دل کے اندر کسی نفرت کا باعث نہ بننے پائے, یہ احتیاط. اور کہاں یہ کہ اپنا اس درجے میں اظہار کہ جو محرومین ہیں وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ کیا کوئی اللہ کے ہاں سے جو ہے سونے کا نوالہ لے کر پیدا ہوا ہے, یہ جو کوئی سینگ لگے ہوئے ہیں, یہ ہم جو لوگوں کا خون چوس چوس کے یہ سب کچھ حاصل کیا ہوا ہے, تو ہمارے لیے بھی اس سے یہ سب کچھ جو ہے. آپ کو پتا ہے کتنے جو ہے بنگلوں کے اوپر ان کے اوپر اسی قسم کی وارداتیں ہوتی ہیں کہ وہی نوکر جو ہے وہ اپنی مالکن کا جو ہے وہ اس کا گلا گھونٹ کے یا پیٹ پھاڑ کے اور وہ ساری جو ہے گھر کی چیزیں لے کر جو ہے چلے جاتے ہیں. یہ وہی نفرت اور عداوت ہے جو ان غیر ضروری اظہار کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ فضول خرچی سے بچا کرو, یہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بہت زیادہ ناشکر ہے. مئما تو رضوان انہوں پیغا رحمت ان میں ربک, اور اگر تجھے اعراض اختیار کرنا پڑے, رخ پھیرنا پڑے ان سے کہ تو اپنے پروردگار کی رحمت کے انتظار میں ہے. یعنی کبھی گھر پہ کوئی ایسا سوال ہی آ جائے, اس وقت اپنے پاس ہی جو ہے ابھی اتنا نہیں, اپنی ضرورت ہی مشکل سے پوری ہو رہی ہے, تو گویا کہ تمہیں سوال کرنے والے سے رخ پھیرنا پڑ رہا ہے اس وجہ سے کہ تم اپنے رب کی رحمت کے خود منتظر ہو کہ اللہ کی طرف سے کچھ کشادگی ہو تو میں خدمت کر سکوں. فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا, تو کم از کم ان سے بات کہا کرو بہت ہی نرمی کے ساتھ, جو سورۃ الدحیٰ میں آیا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سوالی کو کبھی جھڑکنا نہیں ہے. تو گویا کہ ایسی صورت بھی ہو تو تب بھی بڑے اچھے طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ معذرت اور نرمی کے ساتھ جو ہے ان سے بات کرنی. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, اور اپنے ہاتھ انہیں اپنی گردن کے ساتھ باندھ کر نہ رکھو. یعنی نہ تو اتنا زیادہ بخل ہو کہ ہاتھ کبھی کھلتا ہی نہیں ہے, بلا تب ستھا کل البسط, اور نہ ہی اس کو پورے طور پر کھلا چھوڑ دو. یعنی دونوں کے درمیان ایک اعتدال اور توازن, اتنا بھی کھلا نہ چھوڑ دو کہ فتح قودا ملوم مخصورا, کہ تم خود ہی بیٹھے رہ جاؤ ملامت کیے ہوئے اور محتاج بن کر. نہ تو آدمی اتنا زیادہ اس کے اوپر یہ جذبہ سوار ہو کہ جناب بالکل ہی دونوں ہاتھوں سے لوٹا دیا, اور نہ ہی اتنی اس کے اوپر بخل ہو کہ جناب بالکل سرے سے اس کا ہاتھ کسی ضرورت مند کے لیے کھلتا ہی نہیں ہے, بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ اعتدال توازن بیلنس کے ساتھ جو ہے یہ نیکی کا جذبہ ترقی کرنا چاہیے, انسان کو دونوں انتہاؤں سے بچتے ہوئے درمیان کا راستہ اس کو اختیار کرنا چاہیے. ان ربک کے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اور بے شک تیرا پروردگار ہی کشادہ فرماتا ہے روزی کو جس کے لیے چاہتا ہے, اور جس کے لیے چاہتا ہے ناپ تول کر ایک اندازے کے مطابق ضرورت بھر دیتا ہے, کسی کی روزی تنگ نہیں کرتا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ بندے اپنی ضروریات کو غیر ضروری طور پر بڑھا کر اپنے لیے تنگی اور مشکلات پیدا کر لیں. انہ کان بعباد ہی خبیر بصیرا, اور بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا اور دیکھتا ہے, اسے یہ بھی پتا ہے کہ کس بندے کے حسب حال کتنی روزی مناسب ہے. اگر اس کو اس سے زیادہ دے دی تو یہ آپے سے باہر ہو جائے گا, تو اور اس سے کم ہوئی تو اس کی ضرورت پوری نہیں ہو سکے گی, یہ ہم سے زیادہ وہ جانتا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, اور نہ ہی اپنی اولاد کو قتل کیا کرو مفلسی کے ڈر سے, محتاجی کے ڈر سے, بھوک کے ڈر سے. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ, ہم ہی انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں, اپنی اولاد کے تم خود رازق نہیں ہو. ان قتلهم کان خطا کبیرا, بے شک ان کا قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا جرم. دیکھیے یہ قتل اولاد, ایک ہم پڑھائے کہ وہ بیٹیوں کو شرمندگی کی وجہ سے ہی, آر کی وجہ سے ہی زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. دوسرا ان کے ہاں مفلسی کے ڈر سے بھی قتل, اولاد کو قتل کرنے کا سلسلہ تھا. اور آج کا جو فلسفہ ہے جس میں یہ کہ جناب کھانے والے منہ زیادہ ہو رہے ہیں اور پیداوار کم ہو رہی ہے, اس لیے ان کی پروڈکشن جو ہے اس کو کم کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ چیزوں کی پیداوار بڑھائی جائے انسانوں کی جو آمد ہے اس کو کم کیا جائے. یہ فلسفہ بذات خود اللہ جو کہہ رہا ہے کہ تم نہ اپنے رازق ہو نہ اپنی اولاد کے رازق ہو, انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں, تو اس اعتبار سے اس نقطۂ نگاہ سے یہ سارا فلسفہ غلط ہے. اور اسی کے تحت خاص طور سے جو قتل اولاد کی جو شکل اختیار کی جاتی ہے کہ جب پریگنینسی ہو جاتی اس کے بعد جو ابارشن کی جائے اس فکر کے ساتھ. ایک ابارشن ہے میڈیکل ریزن سے, ماں کی ہیلتھ کو خطرہ ہے, بچے کے بارے میں کوئی ایسی جو ہے کمپلیکیشن ہو رہی ہیں کہ اگر جو ہے وہ نہ کیجیے ابارشن کی جائے تو ماں بھی اور بچے بھی دونوں کے لیے پرابلم ہو سکتے ہیں, دیٹ از این ایکسپشن. لیکن محض اس فلسفے کے تحت کہ ابھی تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایک بچہ اور ہو جائے اور یہ اب بچے کی آمد کا سلسلہ ہو رہا ہے اور اس وجہ سے جا کر ابارشن کرا دینا, یہ قتل اولاد کے ذیل میں آتا ہے. اس لیے کہ اب آپ نے یہ کہا کہ جناب ایک کھانے والا اور آ جائے گا اور ہمارے وسائل جو ہے کم پڑ جائیں گے, تو یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, اپنی اولاد کو قتل مت کیا کرو مفلسی کے ڈر سے, ان قتلہم کان خطاً کبیرا, ان کا قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس لحاظ سے ان چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے اور اللہ پر اس کو اعتماد ہو, بھروسہ ہو. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آج تک تو انسانی آبادی, انسانوں کی جو بھی بھوک اور مفلسی پھیل رہی ہے وہ تقسیم دولت کے غلط نظام کی وجہ سے پھیل رہی ہے. دنیا کے ٹوٹل ریسورسز جو ہیں وہ کم نہیں پڑ رہے ہیں, وہ آج بھی انسانوں کی ضروریات سے زیادہ ہیں. اگرچہ ابھی تک انسانوں نے جتنا سمندر کے نیچے اللہ نے جو ریسورس رکھے ہوئے ہیں, سی فوڈ کے پورے خزانے ابھی تک ایکسپلوائٹ نہیں کیے ہیں, اس کے باوجود بھی اتنی اوور پروڈکشن ہے کہ اپنی پروڈکشن سمندروں کے اندر ضائع کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ قیمتیں کم نہ ہو جائیں. اور ہمارے جو ہمارا ارادہ ہے دنیا بھر کے خزانے اپنی تجوریوں میں جمع کرنے کا, اس کے اندر جو ہے اس پلان میں کمی نہ آ جائے, تو یہ فلسفہ بھی انہی کی طرف سے پھیلایا جاتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے جتنے جہاں ایک منہ کھانے والا پیدا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے دو ہاتھ کمانے کے لیے کام کرنے کے لیے بھی ساتھ دے کر بھیجتے ہیں. اور پھر اللہ پاک نے اس انسان کو وہ صلاحیت دی ہے, جیسے میں آپ کو توجہ دلائی تھی, جینیٹک انجینئرنگ جو ہے یہ اسی چیز کا نام ہے کہ آپ جو کچھ ایک پورے کھیت سے ٹماٹر کے حاصل کرتے تھے اس سے پہلے, اس کی وجہ سے آپ وہی کچھ ٹماٹر کے ایک پودے سے اتنی فصل جو ہے وہ برآمد کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ تجربات آپ کے سامنے ہو رہے ہیں, اسی کے ذریعے سے پروڈکشن بھی ہو رہی ہے. تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ دنیا میں وسائل کم پڑ جائیں گے. یہ اصل میں جو منافع خوری اور ناجائز منافع خوری کا رجحان ہے اس کے اندر کمی, اور اس کی وجہ سے جو ہے جو انہوں نے ساری دنیا کے اندر مونوپولیز قائم کر رکھی ہیں, اس کی وجہ سے یہ فلسفہ جو عام کرتے رہتے ہیں. ورنہ اپنی اولاد کو اس مفلسی کے ڈر سے قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ اللہ نے قرار دیا. ولا تقربوا الزنا, اگلی دیکھیے اب ایک ایک کر کے معاشرتی ہدایات آ رہی ہیں. ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, انہ کان فاحشتا وساء سبیلا, بے شک یہ بہت ہی کھلی ہوئی بے حیائی اور برا راہ. یہاں آپ نے قرآن کے اسلوب پر غور کیا, یہ نہیں کہا زنا مت کرو, کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ ہے ہماری معاشرتی زندگی, سوشل لائف کا جو اصل ٹارگیٹ ہے اسلام کا وہ یہ ہے کہ زنا کے راستے دور دور تک بند کر دیے جائیں, کسی کو اس کی سرحد کے قریب جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے. اس کے لئے اگر یہ ٹارگیٹ سامنے ہو تو اب سمجھ میں آئے گا کہ جناب اسلام میں ستر اور حجاب کے احکام کیوں ہیں, یہ پردہ کیوں ہے, عورتوں کے لیے الگ دائرہ کار اور مردوں کے لیے الگ دائرہ کار کیوں ہے, محرم اور نہ محرم کی اتنی لمبی چوڑی تفصیل کیوں بتا دی گئی ہے. اس لیے کہ نہ محرم ساری وہ خواتین ہیں جن سے زنا کا امکان ہو سکتا ہے. محرم کوئی بدبخت, کوئی اپنی ماں کے ساتھ, کوئی اپنی بہن کے ساتھ, کوئی اپنے ان سارے رشتے داروں کے ساتھ ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے, کوئی ان کے ساتھ جو ہے اس قسم کی آپ اطمینان سے بیٹھ کر ان سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں, کھا پی بھی سکتے ہیں. لیکن جن کے ساتھ کوئی امکان ہو سکتا ہے آج یا آئندہ بھی, ان ساروں کو نامحرم قرار دے دیا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ پردہ ہے. ان سے آپ کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے, انہیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے, آپ کو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے, ان کو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. اسی کے لیے یہ ہے کہ جناب جب بچہ یا بچی جوان ہو جائے اس کو فوری طور پر اس کے نکاح کا بندوبست کیا جائے تاکہ وہ اس غلط راستے کی طرف پڑنے کا کوئی اس کا امکان ہی نہ ہو. اور اسی کے لیے ہے یہ ساری جو میں نے عرض کیا کہ جناب مردوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کے لیے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے کہا, عورتوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے. لیکن یہ زنا کا راستہ, یہ برا راستہ, انفارچونیٹلی چونکہ ہم نے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر یہ خباثت, یہ بے حیائی کتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. جو چیز اس سے پہلے مخصوص علاقوں مخصوص جگہوں تک محدود تھی اب وہ گلی گلی گھر گھر یہ وبا پھیل چکی ہے. جسم فروشی ایک باقاعدہ دھندا اور پروفیشن, اور اس کو گلوبلی جو ہے اس کو پروٹیکشن دینے کی بات کی جا رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بار بار جو خواتین کی جو کانفرنسز ہوتی ہیں ان کے اندر جو چیزیں پاس ہوتی ہیں اس میں یہی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ان کو کہو ہی نہ کہ یہ کوئی جان جنا کرنے والی عورتیں یا مرد ہیں, ان کو کہو دے آر سیکس ورکرز. جیسے اور ورکرز ہیں فیکٹریز میں کام کرنے والے, ویسے وہ اپنی محنت کرتے ہیں اپنی کمائی کرتے ہیں, یہ بھی اپنا جسم بیچتی ہیں اپنی کمائی کرتی ہیں. دے آر سیکس ورکرز, دے شوڈ ہیو دا لیگل اینڈ سوشل پروٹیکشن. اور آج کی مہذب دنیا میں جو زنا باہمی رضامندی سے کیا جائے اس کو زنا ہی نہیں کہتے. آپ کو پتا ہے خود آپ کے اپنے ملک میں بھی قانون کیا کب حرکت میں آتا ہے کہ جب کسی جگہ پر کوئی شکایت ہو تو کسی خاتون کے ساتھ کسی نے زبردستی کی ہے تو وہ جو ہے اس کو زنا کہا جاتا ہے. جہاں دو مرد اور عورت اپنی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کر لیں. آخر یہ جتنے نوجوان لڑکے لڑکیاں آپ مختلف جگہوں پر گھومتے پھرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں, نہ ان کا نکاح ہوا ہے نہ ان کا کوئی معاملہ ہے, کیا وہ بہن بھائی ہیں جو آپس میں اس طریقے سے پھر رہے ہیں؟ آپ بیچ پہ چلے جائیے, آپ تفریحی مقامات پر چلے جائیے, سب جگہ پر کیا ہو رہا ہے؟ یہ سارے وہ زنا کے محرکات ہیں جو عام ہیں. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, دوبارہ واضح کرتا ہوں کہ نکاح سے پہلے حتیٰ کہ جن کی آپس میں منگنی بھی ہو چکی ہو ان کا بھی ایک دوسرے کو آپس میں ملنا جو ہے یہ شرعی اعتبار سے قطعی طور پر غلط, اس کی ہرگز کوئی گنجائش یا اجازت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اجازت ضرور دی گئی ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے, دیٹس آل. باقی سارا کچھ جب شرعی طور پر نکاح ہو جائے گا تب وہ میاں بیوی ہیں, تب ان کا جو ہے دے کین بی ٹوگیدر فار آل پریکٹیکل پرپسز. لیکن آج تو جناب اس سے کہیں پہلے منگنی کے موقع پر ہی, اور اس منگنی سے بھی کہیں پہلے محض دوستی کے نام پر اس کے نام پر ہی اکٹھی پکنکیں منائی جا رہی ہیں, دن اور رات باہر گزارے جا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, واٹ از اٹ؟ اور اس میں کون اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ اول تو اس وقت بھی آنکھ کا زنا بھی ہو رہا ہوتا ہے, زبان کا زنا بھی ہو رہا ہوتا ہے, کان کا زنا بھی ہو رہا ہوتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو. اور یہاں یہ سارے زنا تو ہو گئے, صرف آخری حرکت ہی رہ گئی. اینڈ ہو کین انشور ان گارنٹی کہ جناب وہ بھی ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ سوچئے ہماری تہذیب کیا ہے, کلچر کیا ہے, اور کتنی ہماری آج یہ میں تو کہوں گا کہ کتنی شومی یہ قسمت ہے کہ ہمارا پورا میڈیا وہ اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے کہ نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے شاید یہی کام رہ گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کسی کے ساتھ افیئر ہو, چاہے وہ, اور اس کے لیے جتنے بھی مینز آف کمیونیکیشن ہے وہ انٹرنیٹ ہے, وہ ٹیلی فون ہے, وہ جس سے بھی جائے اس کو جو استعمال کر کے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اس چیز کو پروموٹ کرنا عام کرنا, یہ اس حکم قرآنی کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. اگرچہ وہ فیشن کے نام پر ہو, فیشن پریڈز ہو رہی ہوں, اگرچہ وہ کلچر کے نام پر ہو, اگرچہ وہ جو ہے وہ ویرائٹی پروگرامز کے نام پر ہو, وہاں پر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ جس چیز کو آپ فنکار اور فنکاروں کا نام دے رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ انہی جذبات کو انگیش دے رہے ہیں. اس لیے ان ساری حرکتوں سے بچنا, ان تک دور دور تک پہرے بچانے ہوں گے. یہ ہے قرآن کا حکم, ولا تقرب الزنا, زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو, انہ کان فاحشتا وساء سبیلا. اور اس کے لیے جو ہے ظاہر ہے یہ تو موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر ساری رات بات ہو سکتی ہے, لیکن جہاں اگر یہ کرنا ہوگا کہ زنا کا راستہ بند کرنا ہوگا تو نکاح کا راستہ آسان کرنا ہوگا. آج انفارچونیٹلی ہم نے نکاح کا راستہ مشکل کیا ہوا ہے. 30-30 سال, 35-35 سال, 40-40 سال لڑکوں کی عمر ہو گئی, لڑکیوں کی عمر ہو گئی, محض اس وجہ سے کہ جی وہ معیار جو ہم نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا تھا اس معیار کا لڑکا نہیں مل رہا یا لڑکی نہیں مل رہی. اور اگر وہ معیار پورا ہو گیا تو پھر اس سے آگے جو ڈیمانڈ شروع ہو گئی ہیں وہ جو ہے وہ ساری کی ساری پوری کرنے کے لیے ابھی اتنے وسائل نہیں ہیں. اس وجہ سے جو ہے یہ سب کچھ جب یہ ڈیلے کیے چلے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے اللہ نے ایک جذبہ رکھا ہے انسان کے اندر, اس جذبے کا اگر مثبت پوزیٹو یوز نہیں ہوگا, اس کو ہیلدی چینل نہیں ملے گا, تو پھر جو ہے وہ غلط راستے سے جو ہے وہ دور مارے گا, اور اس کے جو ہے وہ برے اثرات اور نتائج, اس کی خباثتیں جان لیجیے. آج ہمارے اوپر یہ جتنی بھی آفتیں, جتنی پریشانیاں, جتنی مشکلات آ رہی ہیں وہ ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے ہیں. اللہ کا ایک حکم ہے, زنا کے قریب بھی نہیں جانا ہے. اگر جو ہے وہ معاشرے کے اندر معاشرے کے کھاتے پیتے صاحب حیثیت لوگ اللہ کے اس حکم کو دھرنے سے توڑ رہے ہیں, اور ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ نے کہا کہ ہم انہی کو پھر ڈیل دے دیتے ہیں کہ وہ اس میں اور آگے بڑھتے چلے جائیں, جینز پہن کر شارٹس پہن کر اور کیسی کیسے لباس پہن کر جو ہے جب جو ہے اس قسم کی جو ساری حرکتیں ہوں گی تو پھر اس کے نتائج اور عواقب اسی شکل میں ظاہر ہوں گے. اس میں اللہ کی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. پاکستان والے یہ کریں گے تو پاکستان کو یہ فیس کرنا پڑے گا, امریکہ والے کریں گے تو امریکہ کو کرنا پڑے گا, وہاں بھی تیار رہے. ابھی تو یہ جو سیلاب ہے کچھ بھی نہیں ہے, اس سے بڑے بڑے سیلاب آئیں گے. اس لیے کہ وہاں پر یہ سب کچھ آلریڈی وہ ساری حدیں کراس کر چکے ہیں اور ہم ان کی نقل کر رہے ہیں. تو وی آر آسکنگ فار اٹ, ہم جو ہے اللہ کی غضب اس کی جو ہے ناراضگی اس کو خود دعوت دے رہے ہیں. اللہ یہ توبہ جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ بس اپنی انفرادی توبہ کر لیں. قوم جب تک ان ساری حرکتوں سے باز نہیں آتی ہے اس وقت تک اللہ کی رحمت جو ہے وہ نہیں جانتی ہے اسے لوگوں. ولا تقربوا الزنا, تو آپ اندازہ کیجئے اور کیجیے اور حکم پر اس اعتبار سے عمل کے لیے دیکھیے جو بھی سن رہے ہیں کم از کم ان کے سامنے تو اللہ کا یہ حکم آ رہا ہے. دوسرے مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں کرتے نہیں کرتے, بھائی اپنی اپنی قبر میں تو جانا ہے, دنیا میں تو جیسی تیسی بھی ہے, یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ ہم جو ہے یہاں اپنی تباہی موت مریں گے, یہاں پر بھی کوئی خدا نہ خاصا اللہ کی طرف سے کوئی سیلاب آئے گا کوئی زلزلہ آئے گا ہم سب ختم ہو جائیں گے. آخر ہمارے جو 50,000-1,00,000 بھائی جو کشمیر میں چلے گئے اب تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے انہوں نے جو بھی وہاں پر, لیکن وہاں پر تو ہر ایک نے اکیلے اکیلے کھڑے ہونا نا. تو اگر بچنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو یہاں سے تو کسی بھی حال میں چلے جائیں, وہاں پر اللہ تعالی کی طرف سے مہربانی ہو جائے گی, آسانی ہو جائے گی. تو ہمیں تو اپنی دنیا اور عاقبت دونوں کا فائدہ اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے حکم قرآنی کے اوپر عمل کریں, اور جتنے بھی ہمارے لیے محرکات ہیں جو راستے ہیں ان میں انسان جو ہے ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پورا پورا اہتمام کرے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, اور مت کرو قتل کرو انسانی جان کو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے, جس کا قتل کرنا الا بالحق مگر حق کی وجہ سے. یعنی انسانی جان ہم یہ پڑھ چکے سورہ مائدہ کے اندر کہ جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا. انسانی جان اللہ کے نزدیک خانہ کعبہ سے بھی زیادہ محترم, احترام اس کا اتنا ہے. الا بالحق کی جو شکلیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اب اس کے بدلے میں اس کی جان لی جائے گی, یہ حق طریقے سے اس کو دہر قانون کے انصاف کے سارے تقاضے پورے کرنے کے بعد. کوئی جو ہے وہ اگر اسلام کی بطور دین ساری برکات کا مشاہدہ کرنے کے بعد پھر واپس جا کفر کی طرف لوٹ جاتا ہے مرتد, اسے قتل کیا جائے گا. کوئی حالت جنگ میں ہے اہل ایمان کے ساتھ تو اب کیا کریں گے, اہل ایمان اس کے جواب میں وہ آگے سے لڑائی کر رہا ہے اس کو جو ہے قتل کرنا پڑے گا اس لڑائی کے اندر. اسی طریقے سے جو گستاخ رسول اس کی سزا موت. یہ ہیں جو بالحق کی قسمیں ہیں, صرف ان صورتوں میں انسانی جان کے لینے کی اجازت ہے, اس کے علاوہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو. ومن قتل مظلوما, اور جو کوئی بھی مظلومی کی حالت میں قتل کر دیا گیا ہو, فقط جعلنا لولیہ سلطانا, تو ہم نے بنا دیا ہے اس کے ولی کے لیے اختیار. یعنی اب قاتل کی جان کس کے ہاتھ میں ہے, وہ کسی صدر مملکت کے ہاتھ میں نہیں ہے, کسی وزیر اعظم کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ صرف اور صرف مقتول کے ورثہ کے ہاتھ میں ہے. سٹیٹ کا کام یہ ہے کہ قاتل کو پکڑے, اس کے خلاف شواہد فراہم کرے, اس کا جرم عدالت میں ثابت کرے, عدالت جب اس کو پھانسی کی سزا دے دے تو اب اس کے بعد اس کی جان جو ہے وہ صرف اور صرف مقتول کے ورثہ کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں, وہ چاہے تو اس سے خوبہا لے کر جسے دیت کہتے ہیں وہ معاف کر دیں, لیکن انہیں بھی چاہیے کہ فلا یسرف فی القتل, انہیں بھی جو ہے زیادتی نہیں کرنی چاہیے قتل میں. یعنی جب پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے ہمارا آدمی قتل کر دیا تو ہم آپ کا آدمی جب اس کو جو قاتل کو پکڑ کے, اس وقت تو کوئی عدالتیں نہیں تھے, کوئی معاملہ نہیں تھا, وہ پکڑ لیتے تھے جب قاتل کو, تو پھر اس کو جو ہے اس نے تو صرف قتل کیا, یہ اس کو اذیت دے کر اس کا کان کاٹ دیا, ناک کاٹ دیا, کوئی اور اذیت کاٹ دیا, تڑپا تڑپا کر مارنا. فرمایا فلا یسرف فی القتل, مقتول کے ورثہ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ قتل میں زیادتی کرے. انہو کان منصورا, البتہ مقتول کے ورثہ کی بے شک مدد کی جائے, اس کے ولی کی مدد کی جائے. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو مگر ایسے طریقے سے جو بہت ہی خوبصورت بہت ہی اچھا ہو. یتیم کے مال کی پوری پوری نگہداشت کرنی ہے، سورہ نساء میں تفصیل پڑھا ہے، لیکن اس کو جو ہے کبھی بھی اس کے اندر کوئی زیادتی اور ظلم کا معاملہ نہیں کرنا ہے. حتیٰ یب لوگ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچ جائے، وہ تو اس وقت جو ہے اس کا مال اس کو لوٹ نہ صرف لوٹانا ہے بلکہ اس کے اوپر باقاعدہ گواہ بٹھانے ہیں کہ ہاں اس کو ٹھیک ٹھیک پورا پورا مال اس کا لوٹایا گیا. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کیا کرو. اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک عہد کے بارے میں اللہ کے ہاں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، بات خرص ہوگی. یہ وہ ہمارے معاملات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک یونیورسل گائیڈنس دی ہے جو انفارچونیٹلی آج ہم اس کو بائی اینڈ لارج اگنور کیے ہوئے ہیں. زندگی پوری عہد وعدوں اور معاہدوں پر محیط ہے. انسان کا اللہ سے بھی ایک عہد ہے، عہد ہے کہ نہیں ہے؟ عالم حوا میں بھی کر کے آئے، اللہ نے پوچھا الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں، قالو بلا، مان کے آئے. دنیا میں جو بھی اسلام قبول کرتا ہے اللہ کے ساتھ ایک عہد کرتا ہے، اللہ تجھے معبود مانوں گا، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کروں گا. ہر نماز میں عہد کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حوالے سے، اللہ صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں کریں گے، صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں چاہیں گے. نہ اللہ سے کیے ہوئے عہد میں باتیں ہیں، نماز سے باہر نکلتے ہی سب بھول گئے. بندوں کے ساتھ پوری انسانی زندگی یہ بھی عہد وعدوں اور معاہدوں میں جکڑی ہوئی ہے. ابھی والدین کا ذکر آیا تھا، والدین اور اولاد کے درمیان بھی ایک ان ریٹن اگریمنٹ. بچپن میں والدین اپنا سب کچھ ٹوٹلی انویسٹ کر دیتے ہیں اولاد میں، اس امید پر کہ کل اولاد بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گی، بڑھاپے کی لٹھیا بنے گی. لیکن جب اولاد کی باری آتی ہے ایگریمنٹ میں اپنا حصہ ادا کرنے کی، یعنی والدین نے جب ان کے اصل جوانی تھی اور سب کچھ تھا انہوں نے تو اولاد میں لگا دیا، جب اولاد کو اللہ نے کسی قابل کیا وہ کہتے ہیں جی اب بیک سیٹ پر بیٹھ کر ڈرائیور کو انسٹرکشنز مت دیں، اللہ اللہ کرتے ہوئے اپنا ٹائم پورا کریں، ہمارے معاملات میں مداخلت کی آپ کو ضرورت نہیں، تو وہ اس سے بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. شادی بیاہ کیا ہے؟ عقد نکاح، اگریمنٹ آف نکاح، عقد کہتے ہی اگریمنٹ کو. یہ جو فارم پورا سائن کیا جاتا ہے یہ پورا نکاح نامہ نہیں ہے، نکاح کا عہد نامہ ہے، یہ پورا ایک اگریمنٹ ہے نکاح کا، جس پر دو دو گواہ جو ہے دونوں فریقین کی طرف سے بٹھائے جا رہے ہوتے ہیں. اس میں دونوں زندگی بھر ایک دوسرے کے لیے اپنے حقوق و فرائض ادا کرنے کا وعدہ اور معاہدہ کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر فیملیز کے اندر جو ہے یا تو یہ ہے کہ اتنی تلخ زندگی گزر رہی ہے یا سیپریشن کی نوبت آ رہی ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ وہ اگریمنٹ پورا نہیں کیا تھا. اور آپ دیکھیے کرائے کے لیے آپ کو مکان لے رہے ہیں، دکان دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ایک اگریمنٹ سائن ہو رہا ہے. ملازمت کر رہے ہیں تو اگریمنٹ ہے، امپلائمنٹ کا اگریمنٹ ہے. آپ بزنس کے اندر سارے اگریمنٹ ہی اگریمنٹ، لیکن ان کو نبھانا اور اس میں اپنی ذمہ داریاں جو کمٹمنٹس ان کو پورا کرنا، یہ الا ماشاء اللہ اس کے اندر بہت گڑبڑ ہے. کبھی عہد وعدہ اور معاہدہ کر کے اس کو پورا کرنا ہی ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھا ہی نہیں ہے. اللہ نے یہاں کہہ دیا کہ اس عہد کو پورا کیا کرو. ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. تو بتائیے جس چیز کے بارے میں اللہ کے ہاں اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے وہ اگر انسان اس کو نہ نبھائے تو وہ صغیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے یا کبیرہ کا؟ ہمارے یہاں تو لوگ اس کو صغیرہ گناہ بھی نہیں سمجھتے کہ کسی سے وعدہ کیا تھا اب اس وعدے کو پورا نہیں کر رہے ہیں، کسی کو ٹائم دیا تھا یا کسی سے ٹائم لیا تھا تو اس کے مطابق اپنی اویلیبلٹی کو انشور نہیں کر رہے ہیں. اور باقی جو ہے لمبے وعدے کہ جناب کسی سے قرض لیا، اس پہ بھی دیکھیے وعدے عہد کے اعتبار سے ہم نے تفصیل سے پڑھا سورہ بقرہ میں کہ قرض کا بھی باقاعدہ ایک اگریمنٹ ہوتا ہے. قرآن نے کہا کہ اس کا اگریمنٹ باقاعدہ لکھا کرو، پھر اس وعدے کے مطابق ریپے بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا. لینے کے لیے تو اگریمنٹ لکھ لیا، لینے کی باری جو ہے غائب ہو گیا، شکل نہیں دکھائیں گے. تو یہ ہر پہلو سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے اس سب کے بارے میں سوال ہوگا اس کی اس کو. اور یہ بات اس سے پہلے سورہ مائدہ میں اوفو بالعقود، اپنے اگریمنٹ سے ان کو نبھایا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس میں امانت داری کا وصف نہیں ہے. ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس میں عہد کی پاسداری نہیں. دین ہی کوئی نہیں ہے، دین کا داد و مدار عہد کو نبھانے پر ہے. تو آئندہ کے لیے اپنا عہد وعدہ اور معاہدہ اس کو توڑنے سے پہلے، اس کو پورا نہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ جو یہ کرتا ہے پھر وہ اپنے دین کی خیر منائے، وہ اس کا دین باقی نہیں رہتا ہے. آگے چلیے جناب. اور اوف الکیل، اور پورا پورا ناپا کرو. اذا کلتم، جب بھی تم ناپو پورا ناپا کرو. وزنو بالقسطاس المستقیم، اور وزن کیا کرو بالکل سیدھی ترازو، سیدھی ڈنڈی کے ساتھ. ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی بہتر بھی ہے اور انجام کار کے اعتبار سے اچھا بھی ہے. یہ ناپ اور تول، ایک تو وہ ہے نا جو چیزیں عام طور پر ناپ تول کر دی جاتی ہیں، کپڑا ہے، کوئی کموڈیٹیز ہیں جی، کلو کے حساب سے، منوں کے حساب سے، ان کے ترازوؤں میں اور ان کے پیمانوں میں. کپڑا بیچنے والا کہہ رہا ہے دے رہا ہوں میٹر کے حساب سے، یوز جو ہے گز کر رہا ہے، یا اس کی بھی بجائے جو اس کے اندر کچھ کھینچ کر کچھ کر کے جو ہے وہ جو ہے وہ اپنا اس میں سے جو ہے گڑبڑ کر رہا ہے. یہ تو وہ جو ظاہری طور پر چیزیں ہیں. ایک یہ ناپ اور تول کا معیار یہ ہے کہ جی آپ کے کچھ حقوق ہیں کچھ فرائض ہیں. عام طور پر جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ دینے کے پیمانے اور لینے کے پیمانے اور، اگر ہم نے اپنا کسی سے حق وصول کرنا ہے تو ہم چاہیں گے کہ ہمیں نہ صرف پورا ملے بلکہ کچھ جھکتا ہی آ جائے. اور جب ہم نے کسی کی کوئی اپنی ہمارے اوپر ذمہ داری اور ہم نے وہ اس کا جو ہے کسی کا حق اس کو دینا ہے تو اس صورت میں ہم اس کو دبا کے بیٹھ جائیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لینے اور دینے کے پیمانے الگ الگ نہیں ہونے چاہیے بلکہ صرف بالکل عدل اور انصاف کے ساتھ یہ سارا معاملہ جو طے ہونا چاہیے. ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی اچھا بھی ہے اور انجام کار کے لحاظ سے بہتر بھی ہے. اگر کلو میں جو ہے وہ تم نے کوئی 50 گرام 100 گرام ڈنڈی مار ملی تو کتنا منا لو گے؟ آخر جو ہے جو جائز اور حلال ہے اسی میں برکت ہے. آپ نے یہ نوٹ کیا کہ اس قسم کی حرکتیں کرنے والے ساری عمر میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں بنا پاتے ہیں، کوئی ان کے گھر کے اندر خیر اور برکت نہیں آتی. اس لیے انجام کار کے اعتبار سے یہی بہتر ہے. ولا تقفوا ما ليس لك به علم، اور یہ دیکھیے آج نوٹ کیجیے، سائنسی علم کو سب سے پہلے قرآن انٹروڈیوس کر رہا ہے. مت اس چیز کے پیچھے پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اپنے موقف کی بنیاد اس چیز پر مت رکھو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اس سے پہلے دنیا سپرسٹیشنز کا شکار تھی، عجیب عجیب توہمات. آج جناب گھر سے نکلتے ہوئے سامنے سے کالی بلی گزر گئی، آج دن بڑا خراب گزرے گا. یہ زلزلہ کیوں آتا ہے جی؟ گائے کے دو سینگوں کے اوپر زمین رکھی ہوئی ہے، ایک سینگ سے جب وہ دوسرے کی طرف جو ہے ٹرن کرتی ہے زلزلہ آ جاتا ہے. یہ اس قسم کی توہمات کی بنیاد پر اپنے علم، اپنے موقف کی بنیاد بند رکھو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک سماعت، بصارت، کان اور آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں ہر شخص جو ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اس سے پوچھا جائے. یعنی تمہیں چاہیے کہ تم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جو سماعت اور بصارت، یہ کان اور آنکھیں دی ہیں، یہ تمہارے ڈیٹا کلیکشن کے انسٹرومینٹس، ان سے تم چیزوں کو دیکھو، سنو، مشاہدہ کرو، جو اس سے نتائج جمع ہو انہیں اپنے ذہن، اللہ تعالیٰ نے تمہارا دماغ جو ہے یہ تمہارے لیے سی پی یو بنایا ہے، اس کے اندر تم سب کو جو ہے پروسیس کرو، ان کو پروسیس کر کے ان سے کچھ پرنسپلز، کچھ نتائج اخذ کرو. ریپیٹیٹیولی یہ کام کرو گے تو اس سے جو ہے تمہارے لیے سائنٹیفک پرنسپلز سامنے آئیں گے. دنیا کے سامنے سائنس کو سب سے پہلے قرآن مجید نے جو ہے انٹروڈیوس کیا، اس نے کہا اس قسم کی توہمات کی بنیاد پر اپنے موقف کی بنیاد مت رکھو بلکہ ٹھوس مشاہدہ، عقلی تجربات، اور ان مشاہدے اور تجربے کے نتیجے میں تمہیں جو ہے جو چیزیں سامنے آئے اس پر اپنا علم جو ہے تم نے سوار کرنا ہے. اور سائنٹیفک نالج کیا ہے؟ سائنٹیفک نالج یہی ہے کہ آپ پرسسٹنٹلی کچھ چیزیں آبزرو کرتے ہیں، ان سے کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں، اس ڈیٹا کو ریلیٹ کرتے ہیں، بہت سارا جو ہے لوگوں کے اوپر ان چیزوں کو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یو کم اپ وتھ سرٹن پرنسپلز. آخر نیوٹن نے جو سیب اس نے کتنی دفعہ گرتا ہوا دیکھا ہوگا، لیکن پھر اسی سیب کے گرنے سے ہی اس نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ سیب اوپر تو کیوں نہیں جاتا ہے. اور نیوٹن نے تو بہت دیر کے بعد یہ سب کچھ دیکھا. مسلمان سائنسدان یہ سب کچھ جو ہے اس سے بہت پہلے یہ ساری چیزیں جو ہیں سائنس کی جتنے پرنسپلز ہیں وہ قرآن مجید کی اس ہدایت کے مطابق، جب تک اہل ایمان دین کی کو ایک ٹوٹلٹی کی حیثیت سے اسٹڈی کرتے تھے تو وہ جو ہے کیمسٹری ہو تو اس کا موجد مسلمان، فزکس ہو تو اس کا موجد مسلمان، میڈیکل سائنس ہو تو اس کا موجد مسلمان، الجبرا ہو تو اس کا موجد مسلمان، جیومیٹری ہو تو اس کا موجد مسلمان. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے تھے. آج ہم نے یہ کام چھوڑ دیا، اس وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے. دوسرے ہم سے یہ سب کچھ سیکھ کر، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جناب یورپ جو ہے ساتویں آٹھویں صدی تک، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ چودہویں پندرہویں صدی تک وہ ڈارک ایجز میں تھے. کرتبہ اور گرناتا کی یونیورسٹیوں سے ان کے لوگ پڑھنے جاتے تھے، جیسے آج ہمارے پڑھنے جاتے ہیں جناب ویسٹ میں، امریکہ کی یونیورسٹی اور یو کے کی یونیورسٹیز میں اور کینیڈا کی یونیورسٹیز میں. اس دن اس وقت سارا یورپ جو ہے یہ جو ہے اسپین کے اندر، اسپین بھی یورپ کا حصہ تھا لیکن ریسٹ اسپین یورپ کا حصہ تھا، کہ وہ مسلم جو ہماری جو بھی دارا اثر تھا وہ مسلم جو ہے وہ گورنمنٹ کا حصہ تھا، وہاں پر مسلمان تھے. یہ کرتبہ اور گرناتا ان کی یونیورسٹیاں یہ مسلمانوں کے دیر تحت تھیں، اور باقی سارے یورپ والے وہاں سے پڑھنے کے لیے آتے تھے. انہوں نے وہاں سے سارا کچھ سیکھا اور واپس جا کر وہ جاگ پڑے اور ہم خواب غفلت میں سو گئے. باقی اللہ پاک نے، اور یہ پرنسپلز اللہ کے یونیورسل ہیں، جب بھی تم ان پر عمل کرو گے تمہیں جو ہے پھر سے جو ہے اللہ تعالیٰ عروج عطا فرمائے گا. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ اکڑ کے مت چلا کرو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو تم زور زور سے پاؤں مار کر چلنے سے زمین کو پھاڑ سکتے ہو، اور نہ ہی جو ہے اکڑ کر کتنا اکڑ لو گے، کیا ہمارے پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو؟ نہ ہی تم پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو. یہ اللہ کل ذالک کان سیئہ مکروہا، یعنی یہ اس میں تکبر، بڑائی، استکبار، وہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فرمایا، بتایا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں کل ذالک کان سیئہ، ان میں سے ہر ایک کام کا، برائی کا پہلو، عند ربک مکروہا، تیرے پروردگار کے ہاں بہت ہی ناپسندیدہ ہے. ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، اور یہ ہے ان باتوں میں سے جو وہی کی ہیں آپ کے پروردگار نے آپ کی طرف. آج کس میں حکمت؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی قرآن مجید میں صرف احکام ہے. آیت کہہ رہی ہے کہ قرآن میں صرف احکام ہی نہیں ہے، اس میں حکمتیں بھی جو ہے وہ اللہ نے جو عطا کی ہیں. تو یہ جو ہے وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے آپ کی طرف نازل فرمائی. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اپنے اللہ کے ساتھ کسی اور کو دوسرا معبود مت ٹھہرانا. جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پہ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اب بولو آخر توحید کی بات. فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا، ورنہ تم ڈال دیے جاؤ گے جہنم میں ملامت زدہ اور دھتکارے ہوئے. أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، تو کیا تیرے پروردگار نے تو چن لیا ہے تمہیں تو بیٹے دینے کے لیے. وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور اپنے لیے اس نے ٹھہرا دی ہیں فرشتوں میں سے بیٹیاں، فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا. یہ جو وہ کہتے تھے ان کی بات یہاں کوٹ کی ہے. اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، بے شک تم ایک بہت بڑی جسارت کی بات کرتے ہو، جو اللہ کے لیے کس قسم کی اولاد قرار دیتے ہو. یہاں پر الحمدللہ یہ چار رکوع پورے ہوئے، اس پر ہم آج وقت خاصا لگ گیا ہے، لیکن یہ مضامین ہی ایسے ہیں کہ اب اس میں میں کم سے کم بھی جو وضاحت کر رہا ہوں تب بھی جو ہے یہ وقت اس کے اندر صرف ہو رہا ہے. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت ڈالے اور ہماری منزل بھی انشاءاللہ ساتھ آگے پروگرس کرتی رہے.